دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں شر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار، کہ برے کام نئے کام ہوں گے اور ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت جو ہے جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان موجود ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس چیز پر ہماری مہر نہیں ہے، جس عمل پر ہماری مہر نہیں ہے، اور جس نے وہ کام ایجاد کیا ہے ہمارے دین میں جو اس میں شامل نہیں تھا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ تو ان احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فوت بھی ہوتے ہیں، آپ نے کوئی تیجا دسواں چالیسواں نہیں کیا، تو یہ کہہ دینا کہ فرق کیا پڑتا ہے۔ تو ہم اگر یہ کہیں کہ اچھا اللہ کے نبی نے چونکہ پانچ نمازیں پڑھی ہیں دن میں، فرض نمازیں پانچ پڑھی ہیں، تو چھ پڑھنے میں فرق کیا پڑتا ہے؟ عصر کے اگر پانچ رکعت پڑی ہیں فرض، تو پانچ رکعت چار پڑی ہیں تو پانچ پڑھنے میں فرق کیا پڑتا ہے؟ تو اگر اس طرح بات فرق کیا پڑنے والی چلائیں تو پھر بہت کچھ معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ لہذا سیدھی سی بات ہے، آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں تو کیا یہ دین کا کام ہے، ثواب کا کام ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ تو ثواب کا کام ہے، کھانا کھلانا، لوگوں کی دعوت کرنا۔ تو آپ یہ کہیں کہ اس پر جب آپ ختم پڑھتے ہیں تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، وہ کہیں گے ہاں یہ سب ثواب کا کام ہے۔ آپ کہیں پھر جا کر دلیل لے کر آئیں ثواب کے کام کے لیے، تو دلیل کی ضرورت ہے۔ یہ کام عبادت کے امور سے تعلق رکھتے ہیں، اور عبادت کے معاملات جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہوتے ہیں، کہ جب تم یہ سوال پتہ نہیں کیا آیا ہے، تو آپ دوبارہ پھر وہ سوال کر لیں اگر یہ سوال نہیں تھا۔ تو یعنی اس میں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو آپ اس کے بارے میں کھل کر وضاحت سے ان کو یہ بات بیان کر دیں۔ ہاں تو یہ ان کو کھل کر یہ سوال یعنی اس جواب وضاحت سے بیان کر دیں کہ وہ کام جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، وہ کام تو حدیث سے ثابت ہے اور وہ کرنا باعث ثواب ہے، اور جو کام اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے اس کو کرنا باعث عذاب ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ کام ہمیں بتلا دیے تھے، اور نئے کاموں کو دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے آپ نے منع فرمایا تھا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر عمر بھائی، مجھے معلوم ہے لیکن میں ذرا اس کا ٹیکسٹ پڑھ کے، میرے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آیا تھا، اس کے پاس مائک نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یار دیو بھائی، آپ روم میں آئے ہیں بغیر بس والی ڈرائیور فلانا یہ وہ، یار کب تم تمیز سیکھو گے؟ تم مقلد کب تمیز سیکھو گے؟ آپ روم میں آئے ہیں، آپ آرام سے سوال کریں کہ جی اس کا جواب دیں، آپ کو یا ڈاٹ مل جائے گا، آپ باؤنس ہو جائیں گے اور آپ اپنے روم میں جا کے ہیرو بن جائیں گے، اور میں اتھے گیا، مینو ڈاٹ مل گیا، میں باؤنس ہو گیا۔ میرے بھائی اگر سیکھنا ہے یا سکھانا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ اس طریقے پر نہیں چلیں گے تو پھر یہی ہوگا، آپ کو ڈاٹ دے دیا جائے گا، آپ نہ کچھ بات کر سکیں گے اور نہ اس کا جواب لے سکیں گے۔ آپ کا کوشچن اگر ہے کوئی سیریس، آپ مائک پر آئیں، جاؤ جاؤ چلے جاؤ، بہتر ہے۔ شاہ صاحب یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ فرمایا ہے کہ عید میلاد النبی نہ مناؤ؟ اس طرح کی صریح حدیث بتائیں تب ہم اس کو منانا چھوڑیں گے، ورنہ جو ہے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔
دیکھیں اگر یہی سوال کا انداز ہے تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ حدیث میں کہاں آیا ہے کہ بھینس کا گوبر نہ کھاؤ، گدے کی لیب نہ کھاؤ، اور کتے کا پخانا نہ کھاؤ، ورنہ دلیل دو ورنہ ہم کھائیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے کھاتے رہو، ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے۔ آپ یہ کہیں کہ عید میلاد النبی سے منع کیا گیا ہے ایسی کوئی دلیل دو, تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ اچھا کیا اللہ کے نبی نے یہ منع کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا یوم میلاد نہ مناؤ, نوح علیہ السلام کا نہ مناؤ, ابراہیم علیہ السلام کا 124,000 پیغمبروں کا عید میلاد نہ مناؤ, تو کیا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے؟ اگر منع نہیں کیا تو پھر ہم منائیں گے, اور سارے سال میں 365 دن ہیں اور 124,000 پیغمبر ہیں, ان کا دن ہی مناتے رہو, ایک ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں آپ انبیاء کا دن منائیں گے تب جا کر ان کے دن منیں گے, باقی سارے کام ختم ہو جائیں گے. تو یہ دلیل نہیں ہوا کرتی کہ منع دکھاؤ, بلکہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا اپنی زندگی میں کبھی عید میلاد منایا, کیا صحابہ نے عید میلاد منایا؟ اگر انہوں نے یہ عید میلاد منایا تو یہ باعث ثواب ہے, اور اگر اللہ کے نبی نے نہیں منایا تو پھر عید میلاد منانا باعث ثواب نہیں ہے. یہ نئے کام ہیں دین میں اپنی طرف سے ایجاد کرنے ہیں, اور نئے کام دین میں ایجاد کرنا یہ بدعت کہلاتی ہے, اور وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. فرشتے اسی لیے ان کو حوض کوثر سے بھگائیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی سے, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر دی تھی. تو یہ نئی نئی چیزیں دین میں تبدیلیاں پیدا کرنے والی بات ہے, لہذا اس سے بچنا چاہیے.
السلام علیکم شاہ صاحب, کیا میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز لکھ کے مجھے بتا دیں ذرا. شاہ صاحب ایک حدیث کے حوالہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ جس میں اگر خاوند دوسری شادی کرے تو عورت جو ہے وہ خلا لینے کا حق رکھتی ہے, کیا اللہ نے اس کو ایسا حق دیا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی صریح حدیث سے ایسی بات ہے واضح کہ جس میں ہو کہ اگر مرد دوسری شادی کرے اور وہ شادی کے فوراً بعد وہ خلا لے؟ ایک دوسرا اسی سے ایک ذرا ملتا جلتا سوال ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو دوسری شادی کرتا ہے اور اپنی پہلی بیوی کو پورا ٹائم دیتا ہے, بلکہ پہلی دوسری والے سے زیادہ ٹائم دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اور اس کی تمام حقوق ادا کرتا ہے اور اس کے تمام جو ضروریات ہیں فائنینشلی اور دوسری وہ پوری کرتا ہے, تو کیا اس کے بعد بھی اس کو حق ہے کہ وہ خلا لے یا طلاق لے؟ کیا اگر وہ لے تو کیا وہ گناہگار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کائنڈلی اس کے بارے میں معاف کیجیے, شکریہ.
دیکھیے, خلا جیسے طلاق مرد کا حق ہے تو خلا عورت کا حق ہے. جیسے مرد طلاق بغیر کسی وجہ کے اگر دے تو گناہگار ہے, اسی طرح عورت بغیر کسی وجہ کے خلا لے تو وہ بھی گناہگار ہے. ہاں, عورت کو حق ہے, مثلا ایک عورت کہتی ہے آ کر اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی مجھے اس آدمی کے تقوی پرہیزگاری پر کوئی شک نہیں, یہ آدمی نیک ہے متقی ہے, لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے, تو مجھے خلا لے کر دیجئے, تو اللہ کے نبی نے اس کو خلا لے کر دی. تو کوئی ایسی وجہ بھی درمیان میں آ جائے, مثلا دوسری شادی اگر کوئی دوسرا آدمی اس کا خامد کرتا ہے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے, حالانکہ اسلام میں تو اس کی اجازت ہے کہ دوسری شادی کی جائے, تیسری کی جائے, چوتھی کی جائے, لیکن چونکہ اس عورت کو یہ یعنی برداشت نہیں ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اس معاملے کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے, کیونکہ خلا لینا اس مقصد کے لیے یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ اسلام جب اس کو حق دے رہا ہے تو میں اس حق کی وجہ سے جو یہ استعمال کر رہا ہے میں خلا کیوں لوں, میں اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب کیوں کروں, اپنی زندگی خراب کیوں کروں, لہذا اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ خلا لے. لیکن اگر کوئی اس بنیاد پر بھی خلا لینا چاہے تو اس کو اجازت ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو پورا وقت دے گا, وقت تو اب آدھا ہی ہے اس کا, تو اگر وہ آدھے وقت پر راضی نہیں ہے تو دوسری بیوی سے اجازت لے کر اس کو زیادہ وقت دے کر اس کو راضی کر لیا جائے, اگر وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی مرضی ہے, یعنی اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے, اگر وہ لینا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ خلا لے سکتی ہے.
جزاک اللہ خیرن شاہ صاحب.
محمد بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر دو علماء کے آپس میں اختلاف ہو جائے اور دونوں علماء ماشاءاللہ جید علماء ہیں، ثقہ علماء ہیں، تو ایک عامی جو آدمی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے جب تک جبکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ دونوں کو دلیلوں کی تحقیق کر سکے، تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے اگر ایسا مسئلہ بن جائے؟ جزاک اللہ خیر.
اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کسی بھی عالم کی بات پر عمل کر لے، انشاءاللہ وہ اس پر گناہگار نہیں ہوگا. وہ کسی بھی بات پر دو علماء میں سے کسی کی رائے یا اس کے قول کو لے لے، وہ انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد کتاب و سنت کی بات ہی ماننا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ کتاب و سنت سے ہی دلیل دے رہے ہیں.
جی جزاک اللہ خیر شاہ صاحب. شاہ صاحب، جو پہلا سوال تھا اس ختم کے بارے میں، تو آپ نے جو مثال بھی دی تھی کہ صحابہ کے بارے میں، تو اس بھائی نے اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں صحابہ کے اندر یہ عمل ہمیں نہیں ملتا، انہوں نے کبھی بھی یہ ختم نہیں دی ہے. تو ان کے ماں باپ نے یہ جواب دیا تھا کہ کیونکہ صحابہ سب نیک تھے، جنتی تھے، تو اس وجہ سے ان کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. تو کیونکہ ہمارے جو مرتے ہیں وہ اس لیول کے نہیں ہیں، اس درجے کی نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ عمل کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ اضافہ تھا، تو اس پہ بھی وہ تھوڑا جواب مانگ رہا بھائی. جزاک اللہ خیر.
دیکھیں، اگر ان کو ثواب کی ضرورت نہیں تھی، وہ نیک تھے، جنتی تھے، اور انہیں ثواب کی ضرورت نہیں تھی، پھر وہ نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ چلیں فرض نمازیں تو چلیں کہیں گے آپ فرض ہیں، نفلی کیوں پڑھتے تھے؟ تہجد کیوں پڑھتے تھے؟ وہ نفلی روزے کیوں رکھتے تھے؟ عمرے کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، صرف حج ہی فرض ہے. تو فرضی کام کر لیتے، جنت تو ویسے ہی ان کو مل گئی تھی. تو اس کی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ نفل نوافل اتنے پڑھتے، بلکہ اللہ کے نبی اتنی نفلی عبادت کرتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتی، تو نبی کے جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے کیا؟ لہذا یہ کہنا کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ وہ جنتی تھے لہذا انہیں ثواب کی ضرورت نہیں. حالانکہ جنتی جو یعنی نبی جو جنتی ہے، وہ اتنے نوافل پڑھتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ پاؤں پر ورم بھی آ جاتی ہے، لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں ثواب کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو ثواب کی ضرورت نہیں. ہر آدمی ثواب کا محتاج ہے، کیونکہ اچھی سی اچھی جگہ جنت میں کوئی ایک درجہ تو ہے نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دو شخص جہاد پر گئے، ایک جو ہے وہ شہید ہو گیا، دوسرا غازی بن کر آ گیا. دوبارہ جو ہے وہ یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی وہ دوسرا شخص جو غازی بن کر آیا تھا فوت ہو گیا کبھی موت سے. وہ صحابہ سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ تم نے جنازے میں اس کے لیے کیا دعا کی؟ تو اللہ کے نبی کو جواب دیتے ہیں صحابہ کہ ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یعنی اس کے بھائی کے ساتھ ملا دے، یعنی جو شہید ہوا ہے اس کے ساتھ ملا دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے کوئی اس کے لیے خاص اچھی دعا نہیں کی ہے، اس کے وہ عمل جو اس نے جنگ میں آنے کے بعد کیے ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ کیونکہ جنت میں بہت سے درجات ہیں، صرف جنت حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ جنت الفردوس جو سب سے اونچی جنت ہے اس کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہر آدمی ثواب کا محتاج ہوتا ہے. جب تک نیکیاں زیادہ نہ ہوں جنت الفردوس نہیں ملتی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ میری آواز انشاءاللہ آ رہی ہوگی، اگر میرا گمان ٹھیک ہے تو لکھ دیں. جزاکم اللہ خیر. خوشی ہو رہی ہے سب بھائیوں کو دیکھ کر کافی عرصے کے بعد. شاہ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی بھائی نے روزہ رکھا اور اس کی حج کی نیت بن جائے، یعنی کہ وہ مکہ میں مقیم ہیں اور روزہ رکھ لیا 9 تاریخ کو اور اس کا حج کا ارادہ بن گیا، تو کیا عرفات میں جا کے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے یا روزے سے رہے؟ اگر افطار کرتا ہے تو کیا بعد میں اس کا کوئی یعنی کہ اس کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دیکھیے یہ نفلی روزہ ہے اور نفلی روزہ جو ہے وہ توڑا بھی جا سکتا ہے اور نفلی روزے کے لیے قضا نہیں ہے. تو ایک شخص اگر یہ کرنا چاہے تو وہ روزہ افطار کر لے, اس میں کوئی گناہ نہیں.
رضوان بھائی آپ نے مائک لگتا ہے آپ نے نہیں لیا, ہاں ڈاؤن کر لیا آپ نے, تو دوبارہ آپ آ جائیں انشاءاللہ میرے بعد. شاہ صاحب محمد بھائی کا یہ سوال ہے, کیا آپ شیخ ربیع الہادی المدخلی کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا ان کی تقریریں, ان کی کتابیں پڑھنا کیا اچھی ہیں, یا ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جزاک اللہ خیر.
دیکھیں شیخ ربیع المدخلی جو ہیں وہ سلفی عالم ہیں, وہ ردود میں کافی آگے ہیں, ہر چیز جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو رد کرنے میں بہت تیز ہیں. حتیٰ کہ وہاں کے جو بعض علماء ہیں سعودیہ کے, اگر ان کے منہج میں بھی کہیں خرابی آتی ہے, اخوانی جو علماء ہیں ان کی بھی وہ کلاس اچھی رہتے ہیں, ان کے خلاف بھی کتابیں لکھتے ہیں, ان کے ردود ہیں, ان کی کتابیں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں, کوئی حرج نہیں. آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو دلائل کا اندازہ ہوگا کہ ان کے دلائل کتاب و سنت کے ارد گرد پھرتے ہیں, اور وہ کتاب و سنت کو تمام علماء کے اقوال سے برتر سمجھتے ہیں, کہ اسی کو ماننا جو ہے وہ مسلمان کے لیے ضروری ہے, باقی علماء کے اقوال جو ہیں وہ اگر کتاب و سنت سے ٹکراتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا ان کی کتابیں پڑھنے میں انشاءاللہ فائدہ ہے, کوئی اس میں نقصان نہیں.
بارک اللہ فیکم. شاہ صاحب بھائی کا سوال ہے, میں یورپ میں رہتا ہوں تو کیا میں پاکستان کو ہجرت کر سکتا ہوں؟ کیا میرے لیے ہجرت بنے گی یا مجھے کسی اور علاقے میں جانا پڑے گا؟ کیونکہ پاکستان کے اندر اکثریت وہاں کے لوگوں کی وہ شیئر کرتی ہے, تو کیا یہ ہجرت میں آئے گا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر.
دیکھیں اگر آپ نے ہجرت کرنی ہے تو سعودی عرب کی طرف ہجرت کریں, جہاں کم از کم حدود تو نافذ ہیں. یہاں پر تو ہر طرف شرک ہی شرک ہے, مقبرے ہی مقبرے ہیں, حکومت بھی ان لوگوں کی ہے جو قبر پرست ہیں, گدی نشین ہیں, تو یہاں خرافات بہت زیادہ ہیں. وہاں کم از کم انسان جا کر اپنا عقیدہ بچا سکتا ہے, اپنا نماز روزہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے, مساجد میں نماز پڑھنے کا رجحان ہے, مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں, ایک ماحول ہے دینی, تو بجائے پاکستان آنے کے سعودی عرب کی طرف ہجرت کرنا یہ افضل ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ صاحب سوال یہ پوچھنا ہے ایک حدیث کے بارے میں, کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جس میں وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروانے کے لیے کہتے ہیں, تو ایک تو یہ بتا دیں کہ جو دعا کروانے کے لیے کیا جو کنڈیشنز ہیں یہ بھی بتا دیں, اور ایک چیز میں نے اس حدیث کے حوالے سے یہ پوچھنی ہے کہ کیا اس میں یہ شرط ہونا ضروری ہے کہ جس بندے سے آپ دعا کروا رہے ہیں وہ خود بھی اس جگہ موجود ہو جدھر آپ ہیں؟ یعنی کہ مثلا ہم اگر آپ کو کہتے ہیں یا کسی اور شخص کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بیٹھا اور ہم اسے یہاں سے کہتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا کرو, تو کیا یہ طریقہ بھی صحیح ہے؟ یا پھر میں اگر آپ کو کہوں تو میرا اور آپ کا جو ہے ایک جگہ ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عباس کو دعا کرنے کے لیے کہا تھا وہ بارش کے لیے انہوں نے دعا کروائی تھی, تو وہ ایک جگہ جا کر انہوں نے کہی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے اب آپ سے کرواتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا اب دیکھنے میں آیا کہ جو حدیث ہے جس طرح اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے اس میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو درجہ ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے, تو جو دعا کی ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ کسی اپنے سے نیک ہونا بندے کا ضروری ہے کہ نہیں, یہ بھی بتا دیں. جزاکم اللہ خیر. کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو درجہ ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درجے سے زیادہ تو نہیں ہے, تو اس بارے میں ذرا کائنڈلی رہنمائی فرمائیں. جزاکم اللہ خیر شیخ.
دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس سے دعا کروائی جائے وہ زیادہ نہ نیک ہو تو تب ہی دعا کروانا صحیح ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے. حضرت عمر جو استدلال کر رہے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اے اللہ جب تیرا نبی زندہ تھا تو ہم اس سے دعا کرواتے تھے، آج تیرا نبی زندہ نہیں لیکن تیرے نبی کا چچا زندہ ہے. حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں لیکن حضرت عباس اس سے زیادہ قریب ہیں، تو یہ نبی کی قربت کی وجہ سے حضرت عمر استدلال کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ نبی زندہ تھا تو نبی سے دعا کرواتے تھے، آج نبی نہیں ہے تو نبی کا چچا ہے اس سے دعا کرواتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ حضرت عمر سے زیادہ وہ نیک ہوتے تو تب ان سے دعا کرواتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی تھی کہ عمر جب وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے کہ اے عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھول جانا، جب تم دعا کرو تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضرت عمر چونکہ اللہ کے نبی سے نیک نہیں ہے تو جو کم درجے والا ہو اس سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اس کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں، کیونکہ حضرت عمر نے تو مکے میں بیت اللہ جا کر دعا کرنی تھی اور اللہ کے نبی مدینے میں تھے. تو جو دعا ہے دعا کے وقت اس آدمی کی موجودگی بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی کہیں بھی ہو آپ اس کو دعا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں.
جزاک اللہ خیرن شاہ صاحب. شاہ صاحب محمد بھائی کا سوال ہے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مردے کے لیے آپ سورۃ یاسین پڑھیں؟ اور دوسرا یہ سوال ہے، کیا کوئی ایسی حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے؟ ان دونوں کا آپ جواب دے دیں. جزاک اللہ خیرن.
دیکھیے، یہ روایت موجود ہے مردوں پر سورۃ یاسین کی تلاوت کی، لیکن اس پر جرا ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی خدمت میں ہے. تو اس طرح کے الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن شیخ. شیخ، کچھ دنوں سے جو ہے نا یہ ایک آپس میں بھائیوں کی ڈسکشن چل رہی تھی اور کافی ماشاء اللہ ہیلدی ڈسکشن تھی، اس میں اصلاح کا پہلو تھا. تو ایک حدیث کے اوپر جو کافی جو ہے نا جرا ہو رہی تھی دونوں سائڈوں سے، تو اس کے بارے میں آپ کے اگر علم میں ہے تو کائنڈلی ذرا بتا دیجیے گا کہ حدیث میں مجھے صحیح اس کے الفاظ تو نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کروں گا تو ان شاء اللہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی میرے خیال حدیث ہے جس میں کفر دونا کفر کی بات کی گئی تھی. تو ایک سائڈ کے بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں جو ایک راوی ہے وہ ضعیف ہے، حجیر سبحان اللہ کچھ اس طرح سے نام ہے. تو یہ راوی جو ہے اس کے اوپر کئی جو محدثین ہیں انہوں نے جرح کی اور کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ضعیف ہے اور اس کی جو روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اور دوسرے سائڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ اسی حدیث کا جو یہ ایک احد حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے نا اسی کانٹیکسٹ کی کئی احادیث ہیں جس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کال ہے کہ یہی تو اصل میں کفر ہے. تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں اگر آپ کے علم میں یہ ہے تو کائنڈلی. جزاکم اللہ خیرن شیخ.
دیکھیے، یہ ایک اصول ہے کفر دونا کفر کا، یعنی ایسا کفر جس سے انسان، ایک تو کفر وہ ہے کہ جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، اور ایک ایسا کفر ہے کہ جس سے انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا، صرف گناہگار ہوتا ہے. تو ایک اس کو کفر اکبر بھی کہتے ہیں اور دوسرے کو کفر اصغر بھی کہتے ہیں. اسی طرح شرک اکبر بھی ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک اصغر بھی ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا، جیسا کہ ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر ہے، اس سے انسان گناہگار ضرور ہوتا ہے اور اس سے انسان کافر نہیں بنتا. تو وہ کفر دونا کفر والی جو بات ہے وہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے. مثلا اللہ کے نبی عورتوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری اکثریت جو ہے وہ جہنمی ہے، تو عورتیں وجہ پوچھتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکفرن العشیرہ، کہ تم اپنے خامدوں کے ساتھ کفر کرتی ہو، نافرمانی کرتی ہو. اور یہاں کفر سے مراد نافرمانی ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کفر جہاں جس پر کفر، وہ عمل جس پر کفر کا اطلاق ہوا، اگر وہ کفر اکبر نہیں ہے، ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہے، تو یہ کفر دونہ کفر ہے، تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے سواب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. لیکن اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اب لڑنے کے باوجود جو ہیں وہ دونوں مومن کہلائے، اور مومنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے صلح کا کہا کہ ان کے درمیان صلح کروائی جائے، تو یہ کفر جو ہے کفر دونا کفر ہے، اور اس سے گناہ کبیرہ کا وہ انسان مرتکب ہو جائے گا، لیکن دارہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. دارہ اسلام سے وہی خارج ہوگا جو کسی مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کرتا ہے، تو ایسا آدمی ملت اسلامیہ سے خارج ہوگا. تو یہ بہت سی جگہ پر آپ کو ایسے حوالے مل سکتے ہیں جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ کفر دونا کفر. صحیح.
شاہ صاحب، بھائی کا سوال ہے، خان بھائی کا، یوروپ میں جو سوشل سیکورٹی کے پیسے ان امپلائمنٹ بینیفٹ ملتا ہے، کیا یہ حلال ہے؟ جزاک اللہ خیر. یہ تھا خان بھائی کا سوال.
دیکھیے، یہ دیکھا جائے گا کہ جو پیسے آپ کو ملتے ہیں وہ ٹیکس ہوتے ہیں جو وہ مسلمانوں سے بھی لیتے ہیں، آپ کے بھائیوں سے بھی وہ وصول کیا جاتا ہے، اور اگر وہ حکومت آپ کے بھائیوں مسلمان بھائیوں سے وہ ٹیکس لے کر آپ کو دے دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہاں جو ٹیکس ملتا ہے وہ خالص سود کی رقم سے یا جوئے کی رقم سے دیا جاتا ہے، تو ایسی امداد لینا، ایسا بینیفٹ لینا ان سے جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے منع ہونا چاہیے. مکس پیسہ ہوتا ہے، اب مکس اگر پیسہ ہوتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں، آپ کو آپ کے بھائیوں سے جو چیز زبردستی لی جا رہی ہے اور وہ آپ اس کو وصول کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی. شاہ صاحب، میرا یہ سوال ہے، کیا کوئی عورت مفتی ہو سکتی ہے؟ کوئی عورت مفتی ہو سکتی ہے؟ ذرا اس پر ایک بہن نے پوچھا ہے، کیا یہ مفتی ہو سکتی ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد میرا ایک اور سوال ہے، میں اس کے بعد پوچھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھیے، عورت مفتی ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ جا کر مسائل پوچھا کرتے تھے اور حضرت عائشہ ان کو فتویٰ دیا کرتی تھی، حدیث بتلایا کرتی تھی، تو عورت مفتی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
شاہ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جمعہ کی نماز ہو یا کوئی بھی فرضیت کی نماز ہو، تو کیا صف کے درمیان کیا ایک بچہ جو نابالغ ہے، کیا اس کو درمیان میں ہم کھڑے کر سکتے ہیں، یا اس کو صف کے آخری حصے میں کھڑا کرنا چاہیے؟ یہ تھا سوال. جزاک اللہ خیر.
دیکھیے، سنت طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں اور بعد میں بچوں کی ہوں، اور پھر عورتوں کی ہوں، لیکن اگر کسی آدمی کو اپنے بچے کے گم ہو جانے کا خطرہ ہو کہ یہ بچہ چھوٹا ہے اور کہیں باہر نکل جائے گا، گم ہو جائے گا، کوئی پکڑ کر لے جائے گا، تو بے شک وہ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے، اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بچوں کی صفوں کو پیچھے بنانا چاہیے، آگے مردوں کی صفیں ہوں، بعد میں بچوں کی صفیں بنائی جائیں۔
شاہ صاحب، خان بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے، کیا پھر بھی سوشل لینا جائز ہے؟ تو ایک بات میں کہہ دوں یہاں اس میں، خان بھائی، بات وہ سوشل پیسے اس لیے نہیں دیتے کہ آپ ڈسیبل ہیں، وہ تو ڈسیبلٹی کا ڈفرنٹ الاؤنس ہوتا ہے، اگر ایک آدمی کو کام نہیں مل رہا تو اس کو بھی پیسے ملتے ہیں۔ دوبارہ شاہ صاحب اس کا یہ جواب دے دیں آپ، جزاک اللہ خیر۔
ٹھیک ہے، آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جو الاؤنس ہے یہ کن کن صورتوں میں ملتا ہے، اگر کسی کو جاب نہیں مل رہی اور وہ مجبور ہے تو ٹھیک ہے وہ الاؤنس لے لے، اور اگر جاب مل رہی ہے تو وہ بہتر ہے کہ جاب کرے اور اس سے اپنی روزی کمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، ایک بہن کا سوال ہے کہ بخاری شریف میں، ان کا یہ سوال ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ جب اس کی آخر میں گدا یعنی کھر کشتی میں چر سکتا تھا تو کیا شیطان نے اس کے دم پکڑی تھی؟ کیا یہ صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر؟ شاہ صاحب، یہ میرا یہ بہن کا سوال ہے، اگر آپ کو سمجھ لگی ہو تو میں مائک فری کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں سوال سمجھ نہیں پایا کہ کشتی میں، نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان نے کس کی دم پکڑی تھی، بخاری میں کہاں پر یہ آتا ہے، تو کچھ بتائیں گے؟ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔
شاہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن کثیر میں واقعہ نقل ہوا ہے کہ شیطان جب گدا سوار ہوا تو شیطان نے اس کی دم پونچھ پکڑ لی تھی، کیا یہ حدیث بخاری کے اندر ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ جی جی ابن یزید بھائی، جی ٹھیک ہے، ہاں ہاں یہی ہے، تو کیا یہ ابن کثیر میں واقعہ نقل ہوا ہے تو یہ بخاری کا حوالہ دے رہی ہیں؟
دیکھیے، ابن کثیر میں مجھے، میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ امام ابن کثیر نے بخاری کا یہ حوالہ دیا ہو کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب گدا سوار ہوا تو شیطان نے اس کی دم پکڑ رکھی تھی۔ اب کیوں پکڑ رکھی تھی شیطان نے اس کی دم، معلوم نہیں ہے بھائی۔ یہ تو ایسا کریں، ان بہن کو کہیں کہ وہ تفسیر ابن کثیر کی جو آیت نمبر ہے، سورت ہے، وہ بتلائیں کہ فلاں سورت فلاں آیت کے تحت امام ابن کثیر نے یہ بات نقل کی ہے اور بخاری کی طرف اس کو منسوخ کیا ہے، تو پھر تو ہم اس کو تلاش کر کے آپ کو جواب دے سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی سے سنا ہے، خود پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے غلط فہمی ان کو لگی ہے جس نے اس کو پڑھا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ شیخ صاحب، سوال یہ پوچھنا ہے کہ آج کل جو امت کا جو زوال ہو رہا ہے اور امت میں جو اتحاد نہیں ہے، ایون کہ جو اپنے بھائیوں میں اتحاد نہیں ہے، اس کا یہ پوچھنا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اہل علم کے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میری امت اگر سحری میں دیر کرے اور افطار میں جلد کرے، اور یہ ہے تو ایک معمولی سی سنت، لیکن اس کا بتایا کہ اگر آپ نے دنیا میں اپنا عروج دیکھنا ہے تو میری جو سنتوں پہ عمل کرو گے تو تبھی ہوگا. اور یہ حدیث بھی ایک بھائی نے بتائی تھی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. مثلاً ایک اور حدیث ہے کہ جس طرح اگر آپ صفوں میں اپنی صفے نماز کے دوران صفے سیدھی نہیں کرتے اور صفوں میں گیپ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل موڑ دیتا ہے, تو کیا اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی سنتیں اگر ان کے نہ کرنے سے ہی امتوں کا زوال ہوتا ہے؟ تو ذرا کائنڈلی اس کے اوپر بتا دیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر شیخ.
ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ سنتیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ بھی امتوں کے زوال کا سبب بن سکتی ہیں, یعنی اور اسباب بھی ہیں اور یہ سنتیں بھی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اللہ دل ٹیڑے کر دے گا اگر تم یعنی درمیان میں جگہ رکھو گے تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا, دل ملیں گے نہیں, اختلاف پیدا ہو جائے گا, یا اس وقت تک قوم صحیح رہے گی جب تک وہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیں گے, اگر مؤخر کریں گے اس کو تو یہ بھی یعنی سبب بنے گا اس کے زوال کا. اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین, کہ اللہ بہت سی قوموں کو قرآن کی وجہ سے عروج دیتے ہیں اور بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں اگر قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے. تو مختلف اسباب ہیں قوموں کے زوال کے, تو ان میں سے ایک سبب ان سنتوں کو چھوڑ دینا بھی بن سکتا ہے, اس میں کوئی یعنی ایسی اختلافی بات نہیں. جنہوں نے ان کا سوال سنا ہے, کیونکہ آواز بہت پست تھی, جنہوں نے ان کا سوال سنا ہے وہ آ کر مجھے بتلا دیں انہوں نے کیا پوچھا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب, بھائی کا سوال یہ کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز کے بعد جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو اونچی آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. تو انہوں نے کسی بھائی سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے, بلکہ اس کے اوپر حدیث بھی ہے کہ کئی صحابیوں نے کہا کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ اکبر کے بعد نماز ختم ہوتی ہے, حالانکہ سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے اور تین دفعہ استغفر اللہ کہنا چاہیے. ایک تو ان کا یہ سوال تھا, اور ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب نماز تین رکعت یا چار رکعت کی پڑھی جائے تو اس میں جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے تشہد میں وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے اس نماز سے جس میں دو رکعتیں ہوں, اور دو رکعت والی نماز میں تشہد میں اس طرح نہیں بیٹھا جائے گا جس طرح تیسری یا چوتھی رکعت والے میں آپ جو اپنا بایاں پاؤں ہوتا ہے وہ اس کو اپنے دائیں پاؤں کے پیچھے لے جاتے ہیں اور اپنی جو بائیں پیٹھ ہوتی ہے اس کو زمین پہ رکھتے ہیں. تو یہ ان کا سوال تھا, اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ. اگر جس بھائی نے یہ سوال کیا تھا اگر یہی سوال ہے تو کائنڈلی ذرا آپ لکھ دیں اوکے کا, تاکہ میں مائک چھوڑ دوں انشاءاللہ. یہی سوال ہے, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. انشاء
دیکھیے حدیث میں تکبیر کے الفاظ بھی آتے ہیں اور اس استغفار کے الفاظ بھی آتے ہیں, لہذا افضل یہی ہے کہ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفار کہیں. صرف یہ کہ تکبیر نہ کہی جائے اور استغفار کیا جائے یہ بھی صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ تشہد میں جو چار رکعت یا تین رکعت والی نماز ہے اس میں آخری رکعت میں تورک کرتے ہیں درمیان میں تبرک نہیں کرتے، پاؤں نہیں بچھاتے ہیں، کولے پر نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن اگر دو رکعت کی نماز ہو جیسے فجر کی نماز ہے تو کیا دوسری رکعت میں بھی تبرک کیا جائے گا کہ نہیں؟ علماء میں اس مسئلے میں، سعودی عرب کے جو علماء ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ فجر کی نماز میں تبرک نہ کیا جائے، لیکن یہ بات ان کی صحیح نہیں، اس لیے کہ تبرک کی وجہ جو ہے درمیانی تشہد میں پاؤں پر بیٹھا جاتا ہے، اور اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ درمیانی تشہد جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے اور آخری تشہد جو ہے وہ طویل ہوتا ہے، لہذا اس کا حکم دیا گیا کہ وہ کولے پر بیٹھا جائے تاکہ اطمینان سے آرام سے بیٹھ کر انسان دعائیں مانگ سکے اور درود شریف پڑھ سکے اور تشہد کو مکمل کر سکے۔ تو یہی وجہ، جو وجہ یعنی مغرب کی آخری رکعت میں ہے لمبا تشہد ہے، یا عشاء کی آخری رکعت میں ہے، یا ظہر اور عصر میں ہے، تو یہی وجہ جو ہے وہ فجر کی دوسری رکعت میں بھی ہے کہ یہ دو رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ طویل تشہد میں بیٹھیں گے اور دعائیں مانگیں گے، لہذا یہ علت موجود ہے یہاں پر، تو اس وجہ سے اس پر بھی یعنی وہی حکم ہوگا جو دوسری نمازوں کی آخری رکعت میں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ آپ اس رکعت میں تبرک کرتے تھے جس رکعت میں سلام ہوتا تھا، تو فجر کی نماز میں چونکہ دو رکعتوں میں دوسری رکعت کے بعد سلام ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی اسی طرح طویل کیا جائے گا۔
جزاک اللہ خیر شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ حدیث جو احناف رافدین کو منسوخ ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث پیش کرتے ہیں، ابن ترمذی کے اندر جو حدیث آتی ہے عبداللہ بن مسعود کی، کہ جب انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا تو اس میں انہوں نے صرف پہلی دفعہ رافدین کی، اس کے علاوہ انہوں نے رافدین نہیں کی، تو میرے علم کے مطابق یہ حدیث جو ترمذی کے اندر تھی، یہ اس کے بارے میں خود امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال جب میں دیوبندی کی کتاب پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اس کے بعد اس نے اسے استدلال کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ عبداللہ بن عمر کی جو حدیث پیش اکثر کی جاتی ہے رافدین کے بارے میں، کیونکہ عبداللہ بن عمر چھوٹی عمر کے تھے اور انہوں نے کم عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، تو اکثر وہ پیچھے جماعت میں وہ کھڑے ہوا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے کیسے دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رافدین کرتے ہوئے، جب عبداللہ بن مسعود ان سے عمر میں زیادہ تھے اور پہلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا جس کے پاس کم علم ہو وہ رافدین کرتے ہوئے دیکھ لے اور عبداللہ بن مسعود جن کا مقام اتنا اونچا ہے ان کو نظر نہ آئے؟ تو یہ تھی ان کے کامنٹس اس بک کے اندر، تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ خیر۔
دیکھیں، یہ تو صحابہ کی توہین ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو چھوٹا بنا دیا اور کہا کہ ان کو تو کچھ بھی نظر ہی نہیں آیا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نعوذ باللہ نبی پر جھوٹ بولا، اور جھوٹا آدمی جو ہے وہ صحابی نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عمر جو بخاری کے راوی ہیں اور کہتے ہیں، بخاری میں ان کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اذا افتتح الصلاۃ رفع یدی، جب آپ نماز شروع کرتے تو آپ نماز میں رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع کرتے تو رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ صحابی رسول تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے دیکھا، یہ تو پچھلی صف میں کھڑا ہوا کرتے تھے، انہوں نے کیسے دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحابی رسول پر توہین کر رہے ہیں، ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ بولا، حالانکہ دیکھا نہیں تھا نبی کو، کیسے دیکھ سکے تھے، بچے تھے اور آخری صف میں کھڑے تھے۔ تو یہ تو آپ کا پورے کا پورا دین ہی چلا گیا۔ لہذا یہ کہنا کہ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا نہیں، ہمارے نزدیک یہ صحابی کی توہین ہے۔ جب وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ واقعی انہوں نے دیکھا ہے، اور پھر لازمی نہیں کہ فرض نمازوں میں تو چلو آپ کہیں گے کہ وہ پیچھے کھڑے تھے، لیکن سنتیں پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں اللہ کے نبی جب اس کے علاوہ پڑھتے تھے تو پھر نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ ویسے ہی عقلی دلائل ہیں جو یہ لوگ پیش کر کے کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود نے کیوں نہیں دیکھا. بھائی عبداللہ ابن مسعود سے تو پہلے آپ ثابت کریں کہ انہوں نے ایسی روایت بیان کی ہو جس میں یہ کہا ہو کہ وہ اللہ کے نبی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. جو روایت آپ پیش کرتے ہیں محدثین اس کو ضعیف گردانتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے, صحیح نہیں. اور امام ترمذی نے جو اس کو حسن کہا ہے تو محدثین کے نزدیک امام حاکم کی تصحیح اور امام ترمذی کی تحسین حسن کہہ دینا یہ صحیح نہیں ہے. بعض اوقات یہ ضعیف احادیث کو حسن کہہ جاتے ہیں اور موضوع احادیث کو صحیح کہہ جاتے ہیں امام حاکم, لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے. تو جب محدثین اس کے مقابلے میں اس روایت کو ضعیف کہہ رہے ہیں تو وہ ضعیف والی بات مانی جائے گی, لیکن اگر یہی بات ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ نماز میں اپنے پاؤں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان دے لیا کرتے تھے. اس کو تطبیق کہا جاتا ہے, رکوع کو جاتے ہوئے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے گھٹنوں کے درمیان دے لیا کرتے تھے. حضرت صاحب کو یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے کیا ہے لیکن یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی پہلے کیا کرتے تھے, بعد میں آپ نے ترک کر دیا. تو اب کیا کہا جائے گا کہ عبداللہ ابن مسعود جو کام کر رہے ہیں احناف وہ نہیں کر رہے. اب احناف کو چاہیے کہ وہ اس صحابی کی جو جس کی فضیلت وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی مرتبے اور مقام کے لحاظ سے عبداللہ ابن عمر سے زیادہ تھے, اور واقعی وہ زیادہ تھے. عبداللہ ابن مسعود کا مقام جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر سے اونچا تھا. تو اب احناف کو چاہیے کہ وہ ان کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح گھٹنوں کے درمیان میں ہاتھ رکھیں. عبداللہ ابن عمر کو بچہ ثابت کرنا یہ بھی صحیح نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی اس کو رجل صالح کہہ رہے ہیں. اور ایک مقام پر جب اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ مومن کی مثال کیسے ہے تو یہ جواب صرف عبداللہ ابن عمر کو آیا ہے, اس میں ابو بکر صدیق عمر فاروق اور دوسرے جلیل القدر صحابی موجود تھے. تو عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے جس سے تشبیہ دی ہے مومن کو, تو انہوں نے جواب نہیں دیا. تو آ کر کہنے لگے اپنے والد سے کہ اس سوال کا جواب میرے ذہن میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو وہاں بتاتا تو مجھے یہ زیادہ محبوب تھا جواب. تو کہنے لگے مجھے حیا آئی کہ جس مجلس میں ابو بکر موجود ہیں عمر موجود ہیں میں اس مجلس میں ایک نوجوان اٹھ کر کہوں تو مجھے اس بات سے حیا آئی, اس لیے میں خاموش رہا. تو یہ نہیں کہ وہ بچے تھے, اللہ کے نبی ان کو رجل صالح کہتے ہیں, اور عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ اتنے ذہین تھے کہ جو بڑے بڑے صحابہ کو جو جواب نہیں آیا عبداللہ ابن عمر کو آ گیا. لہذا یہ صحابہ کی توہین ہے. اور یہ احناف کو جب ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, تقلید والا گھر ان کا گرنے لگتا ہے, تو پھر وہ اپنے آپ پر آ جاتے ہیں, صحابہ کی توہین کرنے لگ جاتے ہیں. ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو اب جتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں چار یہی سوال کریں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے.
بارک اللہ فیکم شاہ صاحب, بڑا تفصیل جواب تھا آپ کا. شاہ صاحب سب سے پہلے ٹیپو سلطان بھائی آپ سے پرائیویٹ میں کچھ بات کچھ ضروری کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم ہو تو پلیز ان کے لیے نکالیں. اور اس کے بعد محمد حسین بھائی کا یہ سوال ہے کہ دارالکفر میں رہنے کے لیے کون سی شرائط کی وجہ سے ہم رہ سکتے ہیں, کون سی کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم دارالکفر میں رہ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن.
صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ وہاں اس نیت سے جائیں کہ میں لوگوں کو بعض و نصیحت کروں گا, ان تک اسلام پہنچاؤں گا جن تک اسلام پہنچا نہیں ہے. یہی ایک صورت ہے وہاں رہنے کی, ورنہ کوئی ایسی صورت نہیں کہ انسان دارالکفر میں رہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات ہو شیخ صاحب, ایک بہن کا وہ کہتی ہے کہ ان کی کوئی سہیلی ہے, ان کے خاوند وہ ایک ڈاکٹر ہیں, تو وہ ایک ہاسٹل میں کام کرتی ہیں لیکن وہ پردہ تو کرتی ہیں لیکن وہاں بہت سارے مرد حضرات بھی ہیں, تو ان کا اس ہاسٹل میں کام کرنا جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے دیں آپ, ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا میرا ایک سوال ہے, مالک بن حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سجدے والی رفع دین ہے, تو کیا وہ یہ منسوخ ہے یا ضعیف ہے؟ اس پر تھوڑی وجہ فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ان کا ایسی جگہ پر ملازمت کرنا کہ جہاں مخلوط ہے معاملہ جائز نہیں ہے, وہ ایسا ہاسپٹل جو ہے اس میں ملازمت کریں کہ جہاں خاص عورتوں کا علیحدہ معاملہ ہے اور مرد ڈاکٹروں کا علیحدہ یعنی بلڈنگ ہے ان کی, اور ان کا سسٹم علیحدہ ہے, تاکہ یہ آپس میں اختلاط نہ ہو. مردوں اور عورتوں کا اختلاط جو ہے بے شک وہ پردہ کریں تو تب بھی جائز نہیں. باقی رہ گیا یہ کہ مالک ابن حویرس کا سجدوں کی رفع الیدین کے بارے میں, تو مالک ابن حویرس تو سجدوں میں رفع الیدین کی نفی کرتے ہیں کہ وہ رفع الیدین سجدوں میں نہیں کیا کرتے تھے. نسائی کا جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ روایت بخاری کی روایت سے ٹکراتی ہے, اور اگر کوئی دو حدیثیں صحیح بھی آپس میں ٹکرا جائیں, ایک بخاری میں ہو اور دوسری کتاب میں, محدثین کے نزدیک بخاری کی حدیث کو ترجیح ہے. بخاری میں جو الفاظ ہیں ولا یرفع بین السجدتین, کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے, اس کے بارے میں یہ موقف نہیں ہے ہمارا کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے, بلکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے, بخاری کی روایت سے ٹکراتی ہے. دیکھیں آپ کے پاس اگر مشکات ہے تو آپ مشکات کی پہلی جلد میں کتاب الصلاۃ نکال کر صفت الصلاۃ جو ہے وہ نکال لیں. اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ نبی کی نماز کا جو اختتام ہے وہ تکبیر کے ساتھ ہوتا تھا, استغفر اللہ تین مرتبہ ہوا کرتا تھا. تو یہ روایت آپ کو مل جائے گی, اور اگر آپ کو نہ ملی پھر ہمیں بتلانا تو ہم انشاءاللہ آپ کو حوالہ بھیج دیں گے. تو جب پرائیویٹ میں بات کرنی ہے تو آپ کو روم کھول لیں, تو انشاءاللہ پھر میں آ جاؤں گا.
ابن یزید بھائی, آپ ٹیپو سلطان بھائی کے لیے نماز نبوی کا بھی لنک پیش کر دیں, انشاءاللہ وہاں اس کا ریفرنس مل جائے گا. شاہ صاحب, خان بھائی کا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ چھپ کے کام بھی کرتے ہیں اور سوشل سیکورٹی کے پیسے بھی لیتے ہیں, اور ہم حکومت کو بتاتے ہیں کہ میرا کام نہیں جھوٹ بول کر, اور بتاتے ہیں کہ یہ کافی لوگ ہیں, ان سے جھوٹ بول کر پیسہ لینا جائز ہے, تو اس کے بارے میں آپ تفصیل جواب دیں. جزاک اللہ خیر.
نہیں, یہ جائز نہیں ہے جھوٹ بول کر کافروں سے ان کا مال لینا, جبکہ وہ کام بھی کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کام مجھے ملا نہیں. ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ جھوٹ بولے اور ان سے پیسے لے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. از مائی وائس اوکے عمر بھائی؟ پلیز لیٹ می. اوکے شاہ صاحب, ہمارے یہاں پر کزن بیٹھے ہوئے ہیں محترم, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسی قرآن کی آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہود و نصارہ جو پیپل آف بک ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے, اف دے فالو دیئر بک کریکٹلی، اگر وہ اپنی کتاب کے اوپر آج بھی صحیح عمل کریں تو وہ جنت میں جائیں گے. جزاکم اللہ خیر، جا سکتے ہیں جنت میں. السلام علیکم.
دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تو اگر وہ کتاب پر عمل کرتے تو واقعی جنت میں چلے جاتے، لیکن نبی کے آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اسے میری نبوت کا علم ہو جائے تو ایسا آدمی کافر ہو کر مرے گا، مسلمان ہو کر مرے گا نہیں. اس لیے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ ہم پر فرض ہے، تو ہمارا بھی سارے انبیاء پر ایمان ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سمیت، لیکن ہم آخری نبی کو بھی مانتے ہیں اور اس کی شریعت کو تسلیم کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں. لہذا اگر کوئی شخص تمام انبیاء کو مانے اور ایک نبی کا انکار کر دے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ عیسائی اور یہودی نبی کی نبوت نبی کو نہیں ملی تھی اس وقت تک تو وہ اپنی کتاب پر اگر عمل کرتے تو جنت میں چلے جاتے، لیکن آج اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ آخری نبی آ گیا ہے اور یہ اصول ہے کہ آخری نبی آنے کی وجہ سے جو پچھلے نبی کی شریعت ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو نقل کیا ہے، یا تیم امباد اسمہ ہو احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو اللہ کے نبی کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا تو اس کا نام احمد ہوگا، تو یہ نئے نبی کی اطلاع ہے. اگر کوئی عیسائی اس نبی کو پا لے، اس کے زمانے نبوت کو پا لے اور اس پر ایمان لے کر نہ آئے تو وہ عیسائی بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ اس نے نبی اپنے نبی کی بات نہیں مانی. تو یہ ان کی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے. لہذا چونکہ اس نے اپنے نبی کی بات بھی نہیں مانی تب بھی وہ مسلمان نہ رہا، اور آخری نبی کا بھی اس نے انکار کر دیا تب بھی وہ مسلمان نہ رہا، لہذا اس کو جنت نہیں مل سکتی. آزما اندی واللہ اعلم بالصواب.
بارک اللہ فیکم شاہ صاحب، میں ابھی انشاءاللہ پرائیویٹ روم کھول لیتا ہوں اور آپ ٹیپو سلطان بھائی سے بات کر لیں. جزاک اللہ خیر.